آخری بیدار ہو،
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب۔ والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسین المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے قرار دیا ان کے سامنے کی جانب اور رکاوٹ کو، اور من خلفہم سدا، اور پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ کو، فاغشیناہم، اور پھر ہم نے انہیں ڈھانپ بھی لیا، فہم لا یبصرون، پس اب انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس دکھائی دینے سے مراد کیا ہے؟ کیا خدا نے آنکھ کی قوت کو سلب کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ اب جو خدا ان کو نہیں دکھانا چاہتا وہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا عرض کیا کہ قرآن نے جو غیبت کی اقسام بیان کی ہیں، ان میں سے امام سے متعلق جو غیبت ہے وہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے امام کو کسی غار میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، یا کسی پہاڑ پہ، یا کسی جنگل میں، کسی جزیرے پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فقدان بصارت اور بصیرت ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے، لہذا اگر بصیرت پیدا ہو جائے بصارت اور روشن ہو جائے تو امام سے ملاقات اور ارتباط پیدا ہو سکتا ہے. لیکن کل عرض کیا کہ جتنا ہم امام کی شخصیت سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے اور جتنے امام جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، جتنا امام کے افکار سے اور اہداف سے اپنے آپ کو نزدیک کرتے چلے جائیں گے، خود بخود امام کی شخصیت سے ہمارا رابطہ حاصل ہوتا چلا جائے گا. اور جب انسان اس رابطے کے اعتبار سے شخصیت کو پہچاننے اور اس سے نزدیکی اور قرب پیدا کرنے کے مراحل میں داخل ہوتا ہے، تو انسان اور امام کے درمیان میں سے بصارت کا جو حجاب ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اگر صاحب بصیرت ہو تو امام سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے. بس امام ہمارے درمیان ہی موجود ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں. اس سے ایک عقیدہ مسیحیوں میں قائم ہوا تھا، اور پھر بہرحال وہ اتنا قابل توجہ نہیں رہا کیونکہ سندن نہایت ہی ضعیف تھا. وہ سلسلہ یہ تھا کہ ایک روایت کسی ایک شخص نے بیان کی اور اس نے کہا کہ میں مثلا مصر میں تھا اور پھر وہاں سے میں کشتی میں بیٹھ کر امام کے جزیرے پر گیا اور تین جزیرے تھے وغیرہ وغیرہ، پوری ایک روایت. اس روایت کے اوپر جب سندن بحث کی جاتی ہے، رجال کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے، تو یہ نہایت ہی ضعیف روایت. لہذا امام کسی جزیرے پر نہیں رہتے کہ ایک جزیرے پہ امام رہتے ہوں، دوسرے پہ ان کی اولاد رہتی ہو، تیسرے پہ کاشتکاری، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا، جنگ جہانی دوم سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے اپنا ایک بحری بیڑا پیسیفک اوشن میں کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہ چاہتا یہ تھا کہ لوگ اس ایریا سے، اس جگہ سے دور رہیں. تو انہوں نے ایک برمودا ٹرائنگل کے نام سے اس جگہ کے حوالے سے کہانیاں مشہور کرنا شروع کر دی کہ یہاں عجیب و غریب قسم کی قوتیں ہیں، جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کشتیاں غائب ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک داستان سازی تیار کی. بنیادی طور پر یہ داستان سازی جو تھی اور پروپیگنڈا مشین کے ذریعے سے، مقصد یہ تھا کہ اس ایریا میں، اس جگہ میں خوف اور ہراس پیدا کیا جائے تاکہ لوگ وہاں سے آنا جانا ترک کر دیں اور بحری بیڑا محفوظ رہے. لہذا یہ کہانیاں مشہور کی گئیں، اور جب یہ کہانیاں مشہور ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچیں تو وہ پرانی ایک روایت جو تھی وہ زندہ ہو گئی دوبارہ، اور اس پہ دوبارہ کتابیں لکھی جانے لگیں، اور بعض لوگوں نے تقریباً اپنے ایمان کی حد تک یہ تسلیم کر لیا کہ اسی برمودا ٹرائنگل میں امام ہیں. یہ یاد رکھیے گا، جس کو اللہ چھپانا چاہے اسے کوئی ظاہر نہیں. اچھا، اب جب تک یہ کہانی اور یہ سلسلہ چل رہا تھا تو بہت سو کے قدم ڈگمگا گئے. حالانکہ عقلی طور پر جب اللہ نے امام کے مقام کو خفیہ رکھا ہوا ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس حتی مقام کو اس عنوان سے بھی درک کر سکے کہ بھئی یہ جگہ ہے لیکن یہاں جایا نہیں جا سکتا. تو ایسا بھی، کیونکہ یہ غیبت کے منافی ہے، جو فلسفہ غیبت ہے اس کے منافی. اور عرض کروں گا آگے چل کر کہ امام کو غیبت میں بھیجنے کا مقصد اللہ کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام کو اس کی امت سے دور کر دے. اگر یہی مقصد ہوتا تو جو پروردگار حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بلا سکتا ہے وہ فرزند زہرا کو بھی بلا سکتا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ کی غیبت کا مقصد اور ہے، امام کی غیبت کا مقصد اور ہے. اور میں نے عرض کیا، اسی سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارے انتظار میں اور عیسائیوں کے انتظار میں فرق ہے. وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے درمیان ہے ہی نہیں، ہمیں جس کا انتظار کرنا ہے وہ ہمارے درمیان ہے. لہذا اب ہم نے یہ غور کر رہا ہے فکر. اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے تک تو لوگوں کے ایمان ڈگمگاتے رہے، یہاں جب جنگ جہانی دوم ختم ہو گئی اور امریکہ کے سارے مقاصد پورے ہو گئے تو برمودا ختم ہو گیا. اب آج اگر آپ چاہیں تو ان آئیلینڈس پہ جا سکتے ہیں چھٹیاں گزارنے, پکنک منا کے آپ واپس آ سکتے ہیں. تو وہ جو ساری کہانی بنی تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی. لیکن اس زمانے میں بھی جو علماء تھے انہوں نے شدت سے اس بات کا مخالفت کی. دیکھیں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. امام کی اس غیبت کے دور میں آیا امام سے ارتباط پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور امام سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں. میں نے عرض کیا اگر اللہ نے امام سے ارتباط پیدا نہ کروانا ہوتا, امام سے ملاقات اللہ نہ چاہتا کہ ہو, تو بہتر یہ تھا کہ امام کو بھی چوتھے آسمان پر اٹھا لے. بس جو خدا ہمارے امام کو ہمارے درمیان رکھے ہوئے ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ امام سے ارتباط میں آئیں. لیکن اب مسئلہ کیا ہے, میں نے عرض کیا جتنا ہم شخصی اعتبار سے امام کو شخصیتی اعتبار سے پہچانتے چلے جائیں گے, افکار کے اعتبار سے, امام کے اہداف کے اعتبار سے جتنا ہم وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں گے اتنا امام سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, دو صورتحال ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن سے امام ارتباط میں آتے ہیں, لیکن دو طرح سے. کچھ وہ افراد ہیں کہ جن سے امام ارتباط میں آتے ہیں لیکن انہیں بعد میں پتہ لگتا ہے اور وہ قرینے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ شخصیت امام ہو, بس جب ملاقات کرتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا, متوجہ نہیں ہوتے, بعد میں قرینے کے ذریعے سے بعض چیزوں کا اندازہ لگا کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ میں جس سے ملا تھا شاید وہ امام ہے. اب جب شاید کر کے بات کی جاتی ہے تو نسبت امام کی طرف نہیں جاتی, کیونکہ شاید ہے, یقینی نہیں ہے. مثلا مشہور معروف جو ملاقات تھی امام کی ابتدائی زمانے میں وہ علامہ حلی سے ہوئی آپ کی ملاقات. اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 100% امام ہیں یا نہیں, لیکن علائم سے اندازہ ہوتا ہے. علائم کیا ہے؟ علائم یہ ہے کہ علامہ حلی ایک روایت کے حوالے سے, اب میں یہ نہیں کہوں گا کنفیوز, وہ علماء اس سے بہت بلند تھے, لیکن ذہن میں کچھ چیز اٹکی ہوئی تھی. روایت کیا ہے, اگر کوئی امام حسین کے غم میں اتنا سا روئے, کتنا سا, کہ مچھر کے پر کے برابر آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پر لڑک جائے, تو یہ آنسو جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے. اللہم صل علی محمد. توجہ فرمائیں, اللہم صل علی محمد و علی محمد. اب یہاں پر یہ بات کہتا چلوں کہ یہ جو آنسو ہے یہ نصرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ ہے جو نصرت کے ساتھ ہے. چونکہ نصرت حسین کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ذرا سا وہ چیز ذہن میں اٹکی ہوئی, اب اس کو حل کرنے کے لیے 40 ہفتے مسلسل شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے لیے گئے, اور 40 جمعرات شب جمعہ گزر گئی, جواب نہیں ملا. تو 40ویں شب جب امام کے حرم سے پلٹ کر ہلا جا رہے ہیں راستے میں پیدل, تو دل بھی مغموم ہے, پریشان بھی تھے کہ 40 جمعے میں گزر گئے اور مجھے جواب نہیں ملا. اب سفر کرتے ہوئے اپنے خیال میں جا رہے ہیں, اتنے میں دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے پر ان کے ساتھ ساتھ, یہ بھی چلتے جا رہے ہیں, وہ بھی چلتے جا رہے ہیں. تو سوار نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, کہا شیخ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں, وہ تفکر ہو, سوچ رہے ہو کچھ, کہاں ایک علمی مسئلہ تھا حل نہیں ہو رہا, کہا میں پوچھ سکتا ہوں مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ روایت بیان کی, تو کہا اس مسئلہ کیا ہے؟ کہا دل تھوڑا سا متوجہ نہیں ہو رہا, اتنا چھوٹا عمل اور اتنی بڑی جزا. کیا ہلی میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, تم اس کا جواب دو تو شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا ایک بادشاہ تھا, شکار کھیلنے نکلا، اپنے مصاحب سے جدا ہو گیا، سب کچھ اس کا گم ہو گیا، اور جنگل میں بھوک اور پیاس سے مرنے والا تھا۔ اتنے میں اسے جھونپڑی دکھائی دی۔ جب وہ جھونپڑی میں پہنچا تو جس شخص کی وہ جھونپڑی تھی اس کے پاس صرف ایک بکری تھی جس کے دودھ پر وہ گزارا کیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ اس کے پاس پہنچا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے دودھ نکالا اور پلایا، لیکن بادشاہ سلامت تھے، دودھ سے گزارا نہیں ہوا، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اس نے اپنی بکری کو، جو آخری اس کی جمع پونجی تھی، اس کو ذبح کر کے اور بادشاہ سلامت کو کباب کھلا دیا۔ اور بادشاہ سلامت کباب وباب کھا کر جب طاقت آئی تھوڑی سی، اتنے میں ان کے مصاحب بھی ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور وہ اپنے سلطنت واپس پہنچ گئے۔ کہ اب کچھ عرصے کے بعد جب یہ شخص دوبارہ شہر پہنچا بادشاہ کے پاس، تو ہلی، تمہارے خیال سے بادشاہ کو اسے اس کام کی کیا جزا دینی چاہیے؟ اس بادشاہ کو تمہارے خیال سے کیا جزا دینی چاہیے؟ علامہ ہلی نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا کہ میرے نزدیک اگر بادشاہ اسے اپنی ساری بادشاہت دے دے تو شاید اس کی جزا ہو جائے۔ کہا، ایک بکری کی جزا بادشاہت؟ کہا، بات بکری کی نہیں ہے، جب بادشاہ کو ضرورت تھی اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے بادشاہ پر قربان کر دیا۔ پس اب جزا صرف یہ ہو سکتی ہے کہ بادشاہ بھی جو کچھ اس کے پاس ہے اسے عطا کر دے۔ تو سوار نے کہا، ہلی تم نے انصاف نہیں کیا، ہلی تم نے انصاف نہیں کیا، حسین کے پاس جو کچھ تھا کربلا میں حسین نے اللہ پر لٹا دیا، اب اگر اللہ جزا دینا چاہے تو ایک آنسو کے بدلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مرضات الہی لے چکا ہو اس کے غم میں آنسو کوئی معنی نہیں ہے۔ ہلی کہتے ہیں میں متوجہ ہوا اور توبہ کرنے لگا۔ اتنے میں ان کا جو گھوڑے کو چلانے والا چابک تھا وہ نیچے گر گیا، اور علامہ متوجہ ہوئے اور چابک اٹھا کر دینے لگے، اور دیتے دیتے اچانک دل سے یہ جملہ نکلا کہ کاش یہ جواب مجھے خود زمانے کے امام نے دیا ہوتا۔ چابک والے لینے والے نے چابک لیا اور کہا، ہلی ہو سکتا ہے تو جسے چابک دے رہا ہو وہ تیرے زمانے کا امام ہی ہو۔ علامہ فرماتے ہیں میں ابھی متوجہ نہیں ہوا تھا، اس نے خدا حافظی کی اور پلٹ گیا۔ کہا، جیسے وہ پلٹا تو مجھے خیال آیا کہ اس نے جملہ کیا کہا تھا۔ کہا، اب جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا نہ سوار تھا نہ سواری موجود تھا۔ کہا، اس سے مجھے یقین ہوا، علائم سے یقین ہوا کہ جواب دینے والا زمانے کا امام۔ لہذا ممکن ہے، ممکن ہے کہ امام کسی سے رابطہ پیدا کرے، لیکن جب کرتے ہیں تو اکثر وہ ہیں جنہوں نے واقعات بیان کیے کہ جب ہم امام سے ملے تو ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ اب اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں کہ جن کی تفصیل کتب میں اپنی جگہ محفوظ۔ لہذا ایسے قرائن میں بہت سارے لوگوں کو امام ملے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ لوگ باقاعدہ امام سے ارتباط میں آئیں۔ اب ایسے جتنے بھی لوگ ہیں آج تک، وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امام سے اپنے ارتباط کو ظاہر کریں، اجازت نہیں۔ لہذا ہمارے پاس طول تاریخ میں اگر کوئی شخص ایسا رہا ہے تو اس کی زندگی میں کبھی نہیں پتہ لگا، اس کی زندگی کے بعد، اس کے مرنے کے بعد یہ اسرار ظاہر ہوئے اور لوگوں کو پتہ لگا کہ فلاں شخص جو تھا وہ امام کے ساتھ رابطے میں تھا، لیکن زندگی میں معلوم نہیں ہو سکا، زندگی میں ظاہر نہیں ہو سکا۔ لہذا اب دیکھیں ایک روایت ہمارے پاس ہے، امام فرماتے ہیں اور مستند ہے اور بہت ہی اس کی جو استناد ہے وہ قوی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری غیبت میں کوئی ہم سے کوئی شے منسوب کرے، کہے کہ یہ چیز مجھ سے امام نے کہی ہے اور تم یہ کرو، یا مجھ سے امام نے یوں کہا ہے، تو ایسا شخص فہوا کذاب، وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلاؤ. اب ایک امکان باقی ہے، ہو سکتا ہے ذہنوں میں آپ کے محفوظ ہو. وہ امکان کیا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے کہ جن کا امام سے ارتباط ہوا ہے، کوئی ایک آدھ شخص ایسا پیدا ہو جائے کہ جو واقعاً امام سے ملا تھا اور اس نے اس راز کو مخفی نہیں رکھا اور ظاہر کر دیا. ہو سکتا ہے نا بھائی، امکان پذیر تو ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس ایک مستند روایت ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ فہو کذاب، ہم اس کی بات نہ مانیں. شاید ہو ارتباط میں، لیکن ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ اسے جھٹلا. اب یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن راز کو جو مخفی رکھنا تھا اس کو ظاہر کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے. یہ ایک گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے، لہذا اس گناہ کی وجہ سے چونکہ اس نے یہ انجام دیا، اس کی بات کی صداقت کا کوئی بنیاد نہیں ہے. ثانیاً، اگر یہ کام نہ کیا جاتا، غور کیجیے گا، اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو اتنی طولانی غیبت میں کتنے لوگ تشیعوں میں کتنے انحراف پیدا کر دے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا. لہذا امام نے تمام جھوٹے دعوے داروں کا راستہ بند کرنے کے لیے فرمایا کوئی نہیں. اب جب سچا اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتا تو جھوٹا کہاں سے کر رہے گا؟ سچا اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتا یہاں پر، چونکہ مصلحت نہیں ہے. لہذا کبھی بھی کہیں پر کوئی بھی، الحمدللہ 1200 سال ہو گئے، البتہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طولانی عرصے میں الحمدللہ ایک بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہو سکا کہ جو امام سے نسبت دے کے تشیع کو کسی اور راستے پر لے جا سکے. لہذا انتظام کیا گیا ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو. لیکن عزیزان من، ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر تشویش کا باعث ہے کہ امام کو 1200 سال کی غیبت کیوں درپیش آئی؟ کیا واقعاً امام کو 1200 سال تک ہی غائب رہنا تھا؟ صورتحال کیا ہے؟ روایات کیا کہہ رہی ہیں؟ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واقعاً قابل غور ہیں. تین طرح کی روایات ہمارے پاس ہیں، غور کیجیے. ایک روایات کا دستہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ 40 دن یا 40 ہفتے گریہ کریں، ندبہ کریں، گڑگڑائیں اللہ کے حضور میں، تو بعید نہیں کہ اللہ ان کے امام کو ظاہر کر دے، اس نے ظہور عطا کر دے. لیکن یہ گریہ، یہ فریاد، یہ تڑپ کیسی ہونی چاہیے؟ میں تھوڑا سا مقدمہ بناؤں گا تاکہ آپ متوجہ ہوں. ایک رائٹر ہے ترکی کا جس کا نام ہے ہارون یحییٰ، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی نظر سے اس کی کتابیں گزری ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جی قرآن کا اس نے بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے اور غرب کا مخالف ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایک سازش کا حصہ ہے یہ بندہ. لہٰذا میں نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ بہرحال اس کی کتابوں سے دور رہیں، فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ شخص، اس کا نام ہے، اصل نام ہے اس کا عدنان اکٹر، ترکی کا ہے، عدنان اکٹر، گوگل پہ لکھے گے پتہ لگ جائے گا، اور اس کے سارے کارنامے بھی آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا. ترکی میں اس نے ایک پورا کلٹ بنایا ہوا، ایک پورا گروہ بنایا ہوا ہے، اور بدنام زمانہ انسان. اب حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ اتنا بدنام زمان انسان تو یہ کتابیں کیسے لکھ سکتا ہے. تو امکان زیادہ یہ ہے کہ اس نے ان کتابوں کے لیے کسی کو ہائر کیا ہو اور اپنے نام سے چھاپی. کتاب کیا لکھی؟ چونٹی ایک معجزہ. اب یہ بہرحال جملہ ہی بتا رہا ہے کہ علمی اعتبار سے ضعیف آدمی ہے بیچارہ. پہلی بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا کہ خدا کبھی معجزہ نہیں کرتا، خدا کبھی بھی معجزہ نہیں کرتا. کیوں؟ وہ قادر علی کل شے، وہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو معجزے کی ضرورت نہیں. وہ مالک ہے ہر چیز کا، جس چیز کو، لہذا کہیں پر بھی آپ کو قرآن میں اللہ کے نام کے ساتھ معجزہ نہیں ملے گا. اللہ خالق ہے، فاطر ہے، وہ چیزوں کو خلق کرتا ہے. جب چیزیں نہیں تھیں تو اتنی حیران کن چیزیں اس نے بنا دی کہ عقل حیران ہے کہ کیا ہے. تو انسان پروردگار کے جو خلق کا لیول وہاں نہیں پہنچ سکتا. معجزے کا تعلق یاد رکھیے گا صرف معصوم سے ہوتا ہے, لہذا معجزہ صرف امام یا نبی دکھا سکتا ہے. معجزے کی دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب معجزہ کا ہونا ضروری ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ کام کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. یہ معجزے کی شرائط ہے, لہذا صاحب معجزہ معجزہ صرف اس وقت دکھاتا ہے جہاں اس نے اپنی ولایت کا اثبات کرنا ہو. اب یہ ولایت کا اثبات دو جگہوں پر ہوتا ہے. ایک ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ذہنی طور پر ضعیف ہوتے ہیں, جن کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی, منطق سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ کو پتا ہے بہت سارے ہیں, ان کو دلیل نہیں سمجھ میں آتی, برہان سمجھ میں نہیں آتا. اب ان کی عقل کو توڑنے کے لیے معجزہ چاہیے, کیونکہ جب معجزہ سامنے آتا ہے تو عقل تابع ہو جاتی ہے, مان لیتی. دوسرا, معجزہ ضروری ہوتا ہے ان ظالموں کے لیے, فاسقوں کے لیے, کہ ان کے اوپر اتمام حجت کرنا ہوتی ہے, کہ معجزہ دکھانے کے باوجود بھی جب وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے تو قیامت کے دن اتمام حجت ہو جاتی ہے. لہذا پیغمبر کے دور میں ایسے بدبخت موجود تھے کہ نبی کے ہاتھ پر کنکر نے کلمہ پڑھ لیا, ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا. اب ایسے لوگوں کے لیے اتمام حجت ضروری ہے کہ نبی کے ہاتھ پر کلمہ کنکر پڑھ لیتا ہے, ان کی زبان سے نہیں نکلتا. بدبختی کا کمال ہے کہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے. ان لوگوں کے لیے معجزہ دکھایا جاتا ہے, لہذا چوٹی کو معجزہ کہنا عقل کی کمی ہے. معجزے سے نیچے جو چیز ہے وہ کہلاتی ہے کرامت. کرامت اولیاء الہی دکھاتے ہیں, اور کرامت عام بندہ نہیں دکھا سکتا, لیکن ایک وقت میں کئی اولیاء ایک ہی کرامت کے حامل ہو سکتے ہیں. لیکن معجزہ صرف معصوم اور سست سے مختص ہوتا ہے, کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا. اب چونٹی کو کیوں معجزہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ چونٹی ایک چھوٹا سا حشرہ, کامن ہمارے اور آپ کے گھروں میں, لیکن اس کے اندر اتنی عجیب و غریب چیزیں پائی گئی ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے, اور بہت سارے تعجب کر کے کیا کہتے ہیں, معجزہ, جبکہ معجزہ نہیں ہے, مخلوق ہے. تو اب انسان خود ہی سوچ لے, جس کی مخلوق ایسی ہے اس کا خالق کیسا ہوگا؟ لہذا سوئی کے سر کے برابر دماغ رکھنے والا جانور ہے, سوئی کے سر کے برابر, لیکن کیا کیا کام انجام دیتا ہے. اگر میں صرف کام بتانے لگوں چونٹی کے تو پوری بحث چاہیے. بل بنانے سے لے کر اس کے اندر کمرے بنا کر, ہوا کا نظام بنانے سے لے کر, بچوں کی پرورش کرنے سے لے کر, کھانے کی حفاظت کرنا, بل کی حفاظت کرنا, سیکیورٹی سسٹم کا خیال رکھنا, پانی ہوا تمام دشمنوں سے بچانے کا نظام, کاشتکاری, تمام کام چوٹی انجام دیتی, حتیٰ کاشتکاری بھی کرتی. چوٹیاں سب کام کرتی ہیں. اب حیرت ہوتی ہے نا, اتنا چھوٹا سا دماغ, دنیا میں بہترین تقسیم کار, ڈویژن آف لیبر, چونٹی سے زیادہ بہترین کسی اور میں موجود نہیں. ہر چیز کے لیے بندہ, یعنی چونٹی موجود ہر چیز کے لیے, اور اتنا پرفیکٹ نظام ہے. ایک کالونی میں 1,00,000 سے لے کر اوپر کی طرف چلے جائیں تو چونٹیاں ہو سکتی ہیں, یعنی جو چھوٹی کالونی ہوگی سب سے, اس میں کم از کم 1,00,000 چونٹیاں ہوں. اب اگر بڑی ہو تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اتنی چونٹیاں, واقعہ سنا ہوا ہوگا آپ نے کہ حضرت قمبر کے ساتھ وادی النمل میں آئے, اب جو وادی ہوگی نمل کی سوچو اس میں کتنی چونٹیاں ہوں گی. تو قمبر نے کیا کہا؟ قمبر نے کہا, شان ہے اس خدا کی, حمد اور تعریف ہے اس خدا کی جو ان کی تعداد جانتا ہوگا. امام نے کہا, قمبر یہ جملہ نہ کہے, یوں کہے کہ حمد اور تعریف ہے اس خدا کی جس نے انہیں خلق کیا ہے, تعداد تو علی بھی جانتا ہے.
یا رسول اللہ
امام حسین علیہ السلام,
اتنی چونٹیاں. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو حیرت انگیز سسٹم ہے ان میں سے ایک سیکیورٹی کا سسٹم. لاکھوں چونٹیوں کی کالونی میں ایک بھی غیر چونٹی داخل نہیں ہو سکتی, دوسری کالونی کی نہیں آ سکتی, نہیں آ سکتی. اب سوچیں کہ وہ ٹریکنگ کا کون سا نظام ہوگا جو اتنے سے دماغ میں لاکھوں چونٹیوں کے درمیان میں ایک چونٹی پہچان کر بتا دے کہ یہ ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کی بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے. اللہ نے ان کا جو نظام بنایا اس میں سے ایک اہم نظام, آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیاں, یہ تو روزمرہ کا سلسلہ ہے کہ چونٹیاں کھانے کی کوئی چیز دیکھ لیں تو لائن لگا کر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. ہر چونٹی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بل سے باہر نکل کر کھانا تلاش کر سکے اور واپس آ سکے, ہر چونٹی میں یہ صلاحیت نہیں. ایک خاص قسم کی چونٹی ہوتی ہے جس کو رہبر یا امام چونٹی کہتے ہیں, وہ باہر نکلتی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت, اب وہ پھرتی ہے کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی, جہاں وہ دیکھتی ہے کہ یہ غذا کی جگہ ہے اور یہ غذا اٹھائی جا سکتی ہے, یہ ہم اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں, اس میں بھی وہ یہ دیکھتی ہے, معائنہ کرتی ہے اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے یا نہیں, توڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں, یا صرف اٹھانا ہے. یہ پورا جائزہ لینے کے بعد سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ جب وہ چیز تلاش کر لیتی ہے اس جگہ سے لے کر بل تک کا مستقیم راستہ سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز ہے. کبھی یہاں جا رہی تھی کبھی وہاں جا رہی تھی, لیکن جب غذا ڈھونڈ لیتی ہے تو غذا سے لے کر بل تک کا مستقیم راستہ, نزدیک ترین راستہ وہ دریافت, اس کو پتا ہوتا ہے اس راستے پر وہ ایک خاص کیمیکل چھوڑتی بھی آتی ہے. تو امام کا فائدہ یہ ہوتا ہے, خود جو ادھر ادھر پھرتے رہو گے کبھی نہیں ملے گی جنت, مل امام کے پیچھے چلنا شروع کر دو شارٹ کٹ بھی مل جائے گا. امام تلاش کر لو جنت تک خود بخود پہنچا دے. اب وہ یہ کیمیکل چھوڑتی بھی آتی ہے اور آنے کے بعد باقاعدہ جو لیبر چونٹیاں ہیں ان کو اس کے حساب سے پیغام دیتی ہے, یعنی اگر کاٹنے والے ضروری ہیں تو پہلے وہ جائیں گے, توڑنے والے اگر چاہیے تو پہلے وہ جائیں گے, اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نہیں جائیں گے, اگر صرف اٹھا کے لانا ہے تو مزدور چونٹیاں جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ امام نے خیبر کا دروازہ کیسے اٹھایا, سوال ہے کوئی کیسے اٹھا, چونٹی وہ واحد مخلوق ہے, واحد مخلوق ہے جو اپنے وزن سے 200 گنا زیادہ چیز اٹھا سکتی ہے, 200 گنا زیادہ چیز, یعنی اگر کوئی 10 کلو کی ہو تو 2000 کلو کا وزن اٹھا سکتی ہے, 2000 کلو کا اٹھا سکتی, اگر خود 10 کلو کی ہو. اب اگر ایک اندازے کے مطابق امام کا کلو وزن 70 کلو ہو تو کتنا وزن, جو خدا چونٹی کے اندر یہ قدرت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے وزن سے 200 گنا چیز اٹھا سکے, کیا وہ اپنے ولی کے ہاتھ میں قدرت نہیں دے سکتا؟ لہذا خیبر کا قلعہ نکالنا امام کا معجزہ نہیں ہے. عزیزو اب یہ چونٹی جب لے کر آتی ہے سامان تو اب ایک قطار میں آ رہی ہے جا رہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نشان لگا دیا. اب آپ کیا کریں, کسی دن تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے چونٹیوں کو ان کے درمیان جو لائن ہے اس جگہ کو ہاتھ سے رگڑ کے مٹا دیں تو آپ دیکھیں گے دونوں طرف کی چونٹیاں تھوڑی سی دیر کے لیے آ کے رکیں گی, اس کے بعد دوبارہ سفر شروع ہو جاتا ہے. اب ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ جب یہ راستہ کوئی مٹا دے, کوئی یہ راستہ مٹا دے, تو دونوں طرف کی چونٹیاں جب آ کر اس جگہ پر رکتی ہیں جہاں پر راستہ پورا نہیں ہوتا, تو وہ ادھر ادھر نہیں جاتی ہیں, ادھر ادھر نہیں جاتی ہیں, کب وہیں کھڑی رہتی ہیں. لیکن راستہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک ٹینشن سی پیدا ہو جاتی ہے, مضطرب ہو جاتی ہے, ٹینشن میں آ جاتی ہے. کہا جیسے ہی پہلی چونٹی جسے راستہ نہیں ملا ہوتا وہ ٹینشن میں آتی ہے تو اس کے بدن سے ایک سگنل نکلتا ہے, جیسے ہی پیچھے والی چونٹی کو وہ ٹچ کرتی ہے اسے فوراً پتہ لگتا ہے کہ راستہ نہیں مل رہا, وہ بھی ٹینشن میں آ جاتی ہے. اس طرح سے چونٹیوں سے ہوتا ہوا یہ سگنل اسی چونٹی کے پاس دوبارہ پہنچتا ہے جس نے راستہ بنا کر دیا ہوتا ہے, اسی چونٹی کو پہنچتا ہے اور وہ آ کر اسی راستے کو دوبارہ مکمل کر دیتی ہے. جیسے ہی وہ مکمل کرتی ہے راستہ پھر دوبارہ کام شروع ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی ایک چونٹی صرف اضطراب میں آئے تو کیا وہاں تک سگنل جائے گا؟ جائے گا سگنل؟ نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سگنل کے لیے ساری چونٹیوں کو ایک دوسرے سے ربط میں آنے کے بعد وہاں تک سگنل پہنچانا ہے. لہذا یاد رکھنا, میں نے بھی آپ کو کہا تھا, ہو سکتا ہے کہ شخص انفرادی طور پر امام سے ارتباط پیدا کر لے لیکن یہ انفرادی ارتباط امام کو بلانے کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک ہم سب مل کر اپنے اندر وہ تڑپ اور ارتباط اضطراب پیدا نہیں کریں گے, جب تک وہ تڑپ اور اضطراب اجتماعی طور پر ہم سب مضطرب ہوں, ہم سب پریشان ہوں, ہم سب ٹینشن میں ہوں کہ کیوں نہیں آ رہا ہمارا امام, تو اب مجھے بتائیے گا جو اللہ چونٹی جیسی مخلوق کے اس ٹینشن اور اضطراب کو برداشت نہیں کرتا بلکہ اگر وہ ٹینشن میں آ جائے تو ان کے امام کو واپس بھیجنے کا انتظام رکھتا ہے, اگر اشرف المخلوقات اسی طرح سے اپنے امام کے لیے مضطرب ہو جائے. لیکن کیا ضروری ہے؟ اجتماعی طور پر اضطراب, اجتماعی طور پر ٹینشن یہ پیدا کرنی ہے ہم نے. لہذا اب روایت کی طرف پڑھ لیں دوبارہ, روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر 40 ہفتے ہمارے شیعہ اس طریقے سے تڑپ تڑپ کر دعا کریں, ندبہ کریں, تو بعید نہیں کہ اللہ اس میں ظہور دے دے. لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنا, 40 ہفتے کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 40 ہفتے اندازن 9 یا 10 مہینے ہوتے ہیں. آپ 10 مہینے لگا لیں تو سوچنے کی بات ہے. یعنی عزیز, جس امام کا ظہور 10 مہینوں میں ہو سکتا تھا, ہم 1200 سال میں وہ 10 مہینے نہیں بنا کر دے سکتے, ہم نہیں بنا کرتے اسے. جس کا ظہور 10 مہینوں میں, 1 سال سے بھی کم مدت میں ہو سکتا تھا, وہ 1200 سال سے بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اب کوئی ایسی جماعت آ جائے, اب کچھ مومنین جمع ہو جائے کہ جو گریا کرے, فریاد کرے, ندبہ کرے اور خدا مجھے اس نے ضرور کرے. لہذا دوسری جو دستہ روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ امام کا ظہور اتنا طولانی ہوگا کہ لوگ امام کے حوالے سے شک اور شبہ کا شکار ہو جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے, جو اب اس وقت ہو رہا ہے. تیسری جو روایت ہے وہ بہت عجیب ہے اور اس پر غور کرنے اور تدبر کی بہت شدت سے ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو روایت ہے تیسری جو بیان کرنے جا رہا ہوں, یہ اتفاقاً شیعہ اور سنی دونوں منابع میں ذکر ہوئی ہے اور دونوں منابع میں نہایت ہی مستند ہے, دونوں میں مستند ہے, شیعہ اور سنی دونوں. وہ ایک ناسبی گروہ, صرف وہ ایک ناسبی گروہ ہے جس کی ڈورے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں, میں نے کل بھی عرض کیا نا کہ عاشورہ آج بھی حسینیت اور یہودیت میں فرق کر کے دکھا رہی ہے. تو یہی یزیدی گروہ جو ہے اسی کو امام زمان سے بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ سارے جتنے بھی مسلمان ہیں اہل سنت میں علماء نے کام کیا ہے اور وہاں مستند روایات میں سے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت میں ایک دن رہ جائے, ایک دن رہ جائے, تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میری ذریت سے میرے ہم نام کو اذن ظہور دے گا, وہ خروج کرے گا, حکومت عدل و انصاف کو قائم کرے گا, اس کے بعد قیامت آئے گی. اب اس روایت سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. لیکن دوسری بات خطرناک ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب احتمال ہے, امکان ہے, پروبیبلٹی ہے اس بات کی کہ خدا نہ خواستہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے کہ قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ جائے. اگر یہ بات امکان پذیر نہ ہو, ممکن نہ ہو, تو پیغمبر اس کو کبھی بھی بیان نہ فرما سکتے, بس امکان ہے. اب یہ جو تین مختلف روایات ہیں اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یاد رکھیے گا کہ یہ جو روایاتوں کا فرق ہے اس کا مطلب پیشن گوئی جو ہوتی ہے, جو خبر آئندہ کی بتائی جا رہی ہوتی ہے, وہ صرف اس معنی میں نہیں ہوتی. بعض خبریں کیا ہیں کہ جو نبوت کا معجزہ ہے کہ آپ نے بتایا یہ ہوگا اور وہ ہو کر رہتا ہے, لیکن باقی بہت ساری خبریں حالات کو دیکھ کے کی جاتی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خبردار کرنا. یعنی اب ایسا ہے کہ اگر مثلا کوئی خبر دے دی ہے معصوم نے تو اس کا معنی ہے کہ یہ ایسی ہی ہوگی, ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہیں, نہیں, حالات کو سامنے. اب یہ تین خبریں جب آپ ان تینوں کو سامنے رکھیں گے تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. اگر ابتدائی دور کے شیعہ اجتماعی طور پر اپنے آپ کو محکم کرتے, مضبوط کرتے اور وہ شرائط ظہور مہیا کر دیتے تو خدا 10 مہینے میں بھی اللہ کو امام کو اس نے ظہور عطا کر دیتا. لیکن اگر ہم نے غور کی جائے, اگر ہم نے 1200 سال لگا دیے لیکن شرائط ظہور مہیا نہیں کی تو یہ دور بھی آ گیا, لیکن اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے, ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں ہوش نہ آیا, اب بھی ہم نے شرائط ظہور فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی, تو سلسلہ اتنا طولانی ہو سکتا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. سخت مرحلہ ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ, یاد رکھیے گا, اللہ کی دو سنتیں ایسی ہیں کہ لن تجد فی سنت اللہ تبدیلا, ہرگز تم اللہ کی ان سنتوں میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. کون سی دو سنتیں ہیں؟ پہلی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے. اب آپ 1200 سال لگا دیں, 1200 لگا دیں, 1000 لگا دیں, ہم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہیں گے, اللہ زبردستی نہیں بدلے گا. دوسری بات فرمایا کہ لو ان تتولوا, اگر تم پلٹ گئے اور تم نے منہ پھیر لیا تو یستبدل غیرکم, اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا, تمہیں ہٹا دے گا, تمہاری جگہ کسی اور لے کر آئے گا, اور وہ لا یکون مثلکم, وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, بلکہ کون ہوں گے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے, تمہیں ہٹا دے گا, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. لہذا قانون الہیہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو نعمت ولایت عطا کرتا ہے, اگر وہ ناشکری کرے اس ولایت کو وہاں سے اٹھاتا ہے, کسی اور قوم کو عطا کر دیتا ہے. تو اب ایسی قومیں بھی ہیں. بس اب غور کرنا, یہ بات ذہن سے نکال دو کہ چونکہ ہم شیعہ ہیں تو اب ہم جیسے بھی ہیں اللہ ہم ہی سے کام چلائے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں, اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں. اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت شروع میں ہی امام کا ظہور ہو جاتا, وہ پہلے والے شیعہ کم از کم ہم سے تھوڑے بہت تو بہتر ہی ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو ہم سے بہتر ہی ہوں گے. تو ان کے ہاں کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ان سے کیوں نہیں کام چلایا؟ قانون نہیں ہے. جب تک ہم اپنی آپ کو نہیں بدلیں گے خدا نہیں بدلے گا, اور اگر ہم نے نہیں مانی بات اللہ بڑے آرام سے ہمیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا. لہذا مفاتی کی ایک دعا ہے جس کے لیے شیخ عباس امی نے فرمایا کہ زمانۂ غیبت امام میں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے, اور یہ دعائیں فرض وغیرہ کے علاوہ ہے, تلاش کر لیجیے گا, نہ ملے تو میں بتا دوں گا آپ کو. اس کو تھوڑا سا کوشش کیجیے گا ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو درمیان میں امام نے اس دعا کے یہ الفاظ استعمال کروائے ہیں, کہا یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہوں اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں ہٹا کر کسی اور کو مت لے کر آنا, کسی اور کو مت لے کر آنا ہمارے گناہوں اور کو, کیوں تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے لیکن ہمارے لیے بہت سخت ہو جائے گا, بہت سخت ہو جائے گا عزیزوں. اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کو وہ غنی ہونے علی العالمین ہے, ساری دنیا مل کے بھی کافر ہو جائے اس کی خدائی میں کمی, ساری دنیا مل کر مسلمان ہو جائے اس کی خدائی میں اضافہ, اسی طرح سے امام ہے. لہذا اس خیال میں نہیں رہنا, یہ یاد رکھنا امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں امام کی ضرورت ہے, اور اس ضرورت کو اپنے اندر ہم نے پیدا کرنا ہے. اگر ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ ہمارے اندر امام کی تڑپ ایسے ہو جیسی چونٹیوں کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے, اگر یہ تڑپ اجتماعی شکل اختیار کر لے ہمارے بچوں میں, ہماری خواتین میں, ہمارے مردوں میں, ہمارے جوانوں میں, ہمارے بوڑھوں میں, مل کر یہ اضطراب پیدا ہو جائے, ہم ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی امام کیوں نہیں آ رہے, کب آئیں گے, تڑپ پیدا ہو جائے, اور ہم وہ کام کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ جس کا تقاضا خدا ہم سے کر رہا ہے تو ہم اگر انجام دیں گے تو خدا کی سنت ہے کہ لا نزیع اجر المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع ہونے نہیں دے گا. لہذا عزیزوں جب امام کو تنہا چھوڑ دیا جائے, تنہا چھوڑ دیا جائے تو حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ نبی کی بیٹیاں, نبی کی نواسیاں سر برہنہ کوفے کے بازار میں کھڑی ہوئی. سوچو کبھی اپنے زمانے کا امام توق و زنجیر پہلے لوگوں کے درمیان کھڑا ہے, کیا ان لوگوں کو رونا چاہیے؟ کیا امام کو جناب زینب و ام کلثوم کو ان کے آنسو چاہیے, آنسو چاہیے, یا امام کو وہ جان باز چاہیے کہ جو اپنی جان پر قربان ہو جائیں لیکن امام پر آنس نہ آنے دیں؟ لہذا اس وقت جو صرف دیکھ کر رو رہے تھے, اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے جو اپنے زمانے کے امام کو قید میں دیکھے اور اس کے بعد صرف روئے کوئی کام نہ کرے, ایسا شخص شیعہ نہیں ہے. لہذا چونکہ شیعہ نہیں ہے لہذا حضرت زینب نے اس کو بد دعا دی, ہے نا بھائی, ہم سے ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ اتنے مسلمان تھے اور حسین تنہا رہ گئے, اتنے مسلمان تھے اور جناب زینب اس طرح سے قید ہو کر آ گئی, یہ مسلمان کیوں نہیں کر رہے تھے کچھ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو آج ایک اکثریت خاموش ہے نا مسلمانوں کی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یزیدی ٹولہ کیسے اچھل رہا ہے. اہل سنت کے واضح اعتقادات کے باوجود, واضح اعتقادات ہیں بنی امیہ کے اس سلسلے کے بارے میں, اہل سنت کے اعتقادات واضح ہیں, کون حق پر ہے کون باغی ہے سب واضح ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہو نا کہ یہ اکثریت کس طرح سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے, تو میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, واقعا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم جو آج خاموش ہو, حساب تو اللہ کرے گا انشاءاللہ, فرزند زہرا کو آنے دو, ایک ایک کا حساب ہوگا, لیکن میں تمہارا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آج مجھے بچوں کو سمجھانا آسان ہو گیا کہ دیکھو آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم سے زیادہ اہل سنت کے کلپ موجود ہیں بنو امیہ کے بارے میں, ان کے کلپس موجود ہیں, وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو اپنے ہونٹوں کو سیے ہوئے ہیں یہی تو تھے جو کوفے کے بازار میں آنسو بہا کر, یہ تھے, اسی لیے جناب زینب نے بد دعا کی, کہا خدا کرے تم روتے رہو, تم آنسو تو بہا رہے ہو اہل بیت کی نصرت نہیں کر رہے, یہاں بی بی کوفے کے بازار میں یہ خطبہ دے رہی ہے، وہاں کوفے کے نزدیک ایک عالی شان محل نما گھر ہے، کس کا؟ جناب زینب کی ایک کنیز ہے، نام ہے ام حبیبہ، اس کو بی بی نے قرآن کی اور دینی معارف کی تعلیم دی اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیا۔ جب آزاد ہوئی ایک تاجر نے اس سے شادی کی، اس سے شادی کے بعد اللہ نے اس کو اتنی برکت دی کہ اس نے ایک محل جیسا عالی شان گھر بنایا اور ام حبیبہ کو شہزادیوں کی طرح سے رکھا، جو کل تک خود کنیز تھی آج کئی کنیزوں کی مالک ہو گئی۔ یہاں کوفے میں جناب زینب خطبہ دے رہی، وہاں اس کے محل میں اس کی کنیز نے کہا، کہا شہزادی کچھ اسیروں کا کاروان آیا ہے، سنا ہے لوٹ لے رہے، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں دیکھنے کے لیے جائیں۔ جناب ام حبیبہ نے کہا میری شہزادی نے منع کیا تھا، اسیروں کا تماشا نہیں کرتے۔ ایک کنیز نے کہا بی بی ہم نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ خواتین ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ بچے ہیں جو اتنے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کے بدن لرز رہے ہیں، ان کے چہرے زرد ہوئے ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہیں۔ جب یہ سنا کہا اچھا پانی اور کھجورے لو، چادریں اٹھاؤ، یہ لے کر اپنی کنیزوں کے جلوں میں ام حبیبہ کاروان تک پہنچی۔ اب جو بھوک اور پیاس سے کانپتے ہوئے بچوں کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، جلدی جلدی پانی اور کھجورے بچوں کو دی اور کہا یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، یہ کھا کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ بس صدقے کا لفظ آنا تھا، جناب زینب نے آواز دے کر کہا صدقہ ہم پر حرام ہے، بچوں نے اپنے منہ سے کھجورے نکال کر واپس کر دی۔ ام حبیبہ یہ دیکھ کر تڑپ گئی، اطراف میں لوگ رو رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر، دھاڑے مار مار کر۔ ام حبیبہ نے آ کر کہا بچوں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یہ ہم پر حرام ہے۔ ام حبیبہ کانپ گئی، ارے صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوا کرتا ہے، تمہیں کس نے یہ کہا؟ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا ہماری پھوپھی نے کہا۔ حضرت زینب کے نزدیک آئی اور آ کر کہا اے بی بی تم انہیں کیوں منع کر رہی ہو؟ ارے صدقہ تو آل نبی پر حرام ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں مدینہ سے آئی ہوں۔ وہ مدینہ کا نام سلطان تھا، تڑک گئی، کہا میری شہزادی کا شہر ہے، آپ کس محلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا ہم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بنی ہاشم کا نام سننا تھا، ام حبیبہ کے کلیجے میں آگ لگ گئی، تڑپ کر کہتی ہے ارے بنی ہاشم ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بنی ہاشم کی ساری خواتین کو جانتی ہوں، سب کو پہچانتی ہوں۔ کہا سب کو پہچانتی ہے؟ کہا زینب کو بھی پہچانتی ہے۔ کہا ایک مرتبہ خاموش، ارے میری بیوی کا نام بازار میں مت لینا، وہ تو شہزادی ہے، اس میں تو حیا ہے، ارے چادر تطہیر کی وارث ہے، بازار میں نام نہ لینا میری شہزادی کا۔ ایک مرتبہ اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹایا، آواز دی ام حبیبہ ذرا غور سے دے، تجھے زینب نظر آ جائے گی۔ اب جو ام حبیبہ نے نگاہ کی، ایک مرتبہ سر پیٹ کر رونے لگی، رو کر کہتی ہے بی بی اگر تم یہاں ہو تو عباس کہاں گئے، حسین کہاں گئے؟ کہا ام حبیبہ اگر مولا کی زیارت کرنا چاہتی ہے ذرا نگاہ کو اٹھا، تجھے نو کے نیزہ پر حسین بھی دکھائی دے گا، عباس بھی دکھائی دے گا۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب بارے اللہ ہماری عبادت کو اپنی بات کا قبول منظور ہے۔ بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم حضرت زہرا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداران حضرت سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، آزاداری کے دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔